الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. گزشتہ سلسلے میں سورہ بقرہ کے مضامین پر ہم نے گفتگو کی اور آپ نے سماعت کی. سورہ بقرہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی 20 آیات مبارکہ میں انسان کی تین قسمیں ذکر فرمائی، مومن، کافر اور منافق. اور اسی طرح سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، وہ ایمان والے کہ جو قرآن سے بطور خاص ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ھُدًى لِّلنَّاس، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگ اس سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. یہاں پر ناس کا لفظ استعمال کیا گیا. اور سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر فرمایا گیا ھُدًى لِّلمُتَّقِین، گویا کہ اس عام کو خاص کر دیا گیا کہ اہل تقویٰ، پرہیزگار اور متقی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. مفسرین نے اس کی توجیہ کو بیان کیا اور تاویل بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن بطور خاص اس قرآن سے ہدایت پانے والے جو لوگ ہیں وہ متقین ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ایمان والے متقین کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا. ایمان والوں کی نمایاں پانچ صفات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور وہ کیا ہیں؟ ان کا پہلا وصف فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لائیں. رب کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بیان کیا اور کہا کہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس رب کو مانو اور اس کی توحید کو تسلیم کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مانا کہ اللہ ایک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کیا. اور دوسرا وصف ان کا بیان کیا، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں. یعنی ایمان والوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، خواہ وہ نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے یا عشاء ہے، کوئی بھی نماز ہے، وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس پہلے وصف کو پا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا وصف اہل تقویٰ کا، ایمان والوں کا جو اس قرآن سے ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں، ان کا یوں بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا مال، جی ہاں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے، وہی آسمانوں زمینوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، خواہ آسمانوں میں ہو خواہ زمینوں میں ہو. اور زمینوں میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، خواہ ہمارے گھروں کی ملکیتیں ہوں، ہماری آل اولاد ہو، اس کے علاوہ سواریاں ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہو، ہمارے گھر بار ہوں، دکانیں ہوں، ہمارے پاس تجوریوں میں مال ہو، جو کچھ بھی ہو سب کا سب رب ذوالجلال کی ملکیت ہے، وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے. اور ان سب چیزوں کی ملکیت کے جو ہمارے پاس ہوتا ہے مجازی طور پر ہوتی کہ ہم اس کے مالک کہلاتے ہیں، اور اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کے مطابق اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس مال کے حقوق واجبہ کو ادا کرتے ہیں، عشر دیتے ہیں. فطرانے کا وقت آیا تو اس کی شرائط و ضوابط کے مطابق فطرانہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں، غربا کو، یتما کو، فقراء کو، مساکین کو دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کا، اہل تقویٰ کا جو قرآن سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، تیسرا وصف یہ بیان کیا کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھا وصف یہ بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اس بے مثل و بے مثال کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب سے پہلے کتابیں آئیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان تمام کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے. تو فرمایا کہ یہ ان کا چوتھا وصف ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں نہ صرف قرآن پر جو ہے محبوب تم پر نازل ہوا، بلکہ سابقہ کتابوں پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں. اور پانچواں وصف بیان کیا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ آخری بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے، کیونکہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو عمل درست ہو جائے گا، ورنہ عمل درست نہ ہوگا. اس لیے ایمان کے بعد یقین کا لفظ استعمال کیا، انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور روز حشر اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں حاضری ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، تمام مخلوقات وہاں پر حاضر ہوں گی، اور اس وقت ہمیں ہر ہر کیے ہوئے عمل کا حساب دینا ہوگا. عمل اچھے کیے حساب ان کا بھی دینا ہے، اور عمل برے کیے جو برائیاں انسان کرتا رہا، دنیا میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سہون کیا ہو، قصدن کیا ہو، وہ اعلانیہ کیا ہو، لوگوں کے سامنے کیا ہو، جری ہو گیا ہو، اپنی جسارت کو واضح کر دیا ہو، یا وہ چھپ چھپ کر گناہ کرتا رہا، دروازے بند کرتا رہا، لوگوں کی نظروں سے چھپتا رہا، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر ہر گناہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ آخرت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں ہر ہر بات کا حساب دینا ہوگا، اگر یہ اس بات پر یقین کر لے تو بندے کا عمل درست ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان والے پرہیزگار متقین کا جو آخری وصف بیان کیا، وہ فرمایا کہ وہ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اور جب یہ اوصاف ان ایمان والوں کے اندر موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا اچھی جزا کا، اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ مراد کو یہی پہنچے ہیں، کامل فلاح ان کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت یافتہ بنا دیا ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی فلاح ہر ایمان والے کے لیے ہے، اور اس آیت کے اندر ان پانچ اوصاف کے مالک لوگوں کے لیے اس فلاح کو مقید کر دیا۔ کہا کہ اس سے مراد کامل کامیابی ہے، کہ جو کامل کامیابی ہوگی وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اتارا گیا ہے، منزل ہے، جو قرآن ہے اور پچھلی سابقہ کتابیں ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور بن دیکھے وہ ایمان لے آئے ہیں، یہ بطور خاص جو کامل فلاح ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور جہاں تک اصل فلاح کا تعلق ہے، وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کو یہ ایمان مل جانا، یہ اس کی کامیابی پر دلیل ہے، جس کی برکت سے بارہا انسان کو جنت کا داخلہ تو ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہی ہو۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی پہلی قسم کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد متصلن دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، اور ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، آیت کے اسلوب کو ذہن میں رکھیے کہ آیت میں کیا انداز اختیار کیا گیا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ ٹھنڈک کی پہچان یہ گرمی سے ہوتی ہے، اور جو دن ہے اس دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، جب دن کے بعد رات آ جاتی ہے۔ اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کے انجام کا ذکر فرما دیا، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں اور بندہ حق راستے کو پہچان کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام کفار جو اس وقت ایمان نہ لاتے تھے، فرمایا آپ ان کے لیے یہ بات برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ عمل کرنے والے نہیں، یہ مخالفت کرتے رہیں گے، احکام کی مخالفت کرتے رہیں گے، آپ اگرچہ ان کو عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ایمان نہ لانے کے بارے میں پہلے ہی علم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے حسد کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کی انانیت اور ان کی ضد کی وجہ سے. اور صرف دلوں پر ہی مہر نہیں کی بلکہ ان کے کانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان و اسلام دیا. ہم جب پیدا ہوئے تو کہلائے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جب ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تو احساس ہوا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمیں یہ علم ہو گیا کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. ہمیں اس بات پر اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم دولت سے نوازا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تیسری قسم یا تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں کیا گیا. ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. یعنی کچھ لوگ، ان لوگوں کے اندر ایسے بھی ہیں کہ اپنی زبانوں سے یہ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. یہ ان کا ظاہر تھا جو انہوں نے واضح کر دیا، اور حقیقت کیا ہے؟ وہ ایمان والے نہیں ہیں. جب وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ لوگ منافق ہیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کا ظاہر ان کے باطن کے مطابق نہیں ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے. یہ لوگ منافق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی کم و بیش 13 آیات کے اندر ان کے حال کو بیان کیا، ان کے مذموم اوصاف کو بیان کیا، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بھی ان کی بیان فرمائی. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس نفاق کی بنیاد کیا ہے؟ نفاق کی بنیاد حقیقت میں یہ نظر آتی ہے کہ بندے کے سامنے دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت بندے کے عملوں کو خراب کر دیتی ہے، اور دنیا کی محبت ہی آگے بڑھ کر نفاق کی صورت کو اختیار کرتی ہے. کیونکہ جس شخص کا شرح صدر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت و ارادت کے اندر جو شخص آ جاتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ فرماتا ہے، اپنا نور اس کے سینے میں پیدا فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ یہ کون شخص ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص آخرت کی فکر کرتا ہوگا اور دنیا کی محبت اس کے دل میں موجود نہیں ہوگی، بلکہ دنیا سے دور بھاگتا ہوگا، دنیا سے رغبت نہیں اختیار کرتا ہوگا، اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہوگا. اور جو اعمال بندے کے نیک عملوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان چھ اعمال کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عمل دنیا کی محبت بھی ہے، یہ نیک عملوں کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے، انسان شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے اور گناہوں کی طرف اس کا قدم بڑھنے لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نفاق کی بنیاد دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت آگے بڑھ کر نفاق کی صورت اختیار کرتی ہے۔ نفاق کی عام طور پر کتابوں میں دو قسمیں ملتی ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرا عملی ہے۔ اعتقادی سے مراد یہ ہے کہ بندے کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، زبان سے کہے میں ایمان والا ہوں اور دل میں ایمان نہ ہو، اور اس کا جاننا فی زمانہ یہ مشکل ہے، چاہے جائے کہ بندہ خود بیان کر دے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، کوئی یہ شخص خود کہہ دے، جب وہ خود کہے گا تو تب ہی اس کی جانچ ہو سکے گی، یا اس کے علاوہ دیگر اور صورتیں۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس بات پر واقفیت تھی کہ آپ جان جاتے تھے کون شخص ہے کہ جو زمان سے یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور دل کے اندر اس کے نفاق ہے، ایمان موجود نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس بات سے باخبر ہوتے تھے، لیکن فی زمانہ اس پر اطلاع مشکل ہے۔ اور نفاق کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے نفاق عملی، یعنی ہے تو مسلمان، کہلاتا بھی مسلمان، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہے، اس کے عمل میں کمی ہے، نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اسی طریقے سے دیگر اور بہت ساری مہلکات، بہت ساری کوتاہیاں کہ جو انسان کو، جن پر چاہیے تو یہ تھا کہ جو رب کا حکم ہے اس پر عمل کرے، وہ ان احکام کو ترک کر رہا ہے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جن سے اس بات پر اطلاع مل جاتی ہے کہ اس بندے کے اندر نفاق عملی پائی جاتی ہے۔ اس کی چند علامتیں احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی خصلت پائی جائے گی تو اس میں نفاق کی علامتوں میں سے گویا کہ ایک علامت پائی گئی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ بندہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ایک بھی کسی کے اندر پائی گئی تو ہم کہیں گے کہ نفاق کی علامت اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے گا، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب کوئی کسی سے معاہدہ کرے گا تو اس کے اندر دھوکہ دے گا، اور جب لڑے گا تو گالی دے گا۔ یہ چار باتیں انتہائی اہم ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا، کہیں ان میں سے کوئی علامت ہماری ذات میں موجود تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اور ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان معاہدوں کو کر کے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جب لڑ پڑتے ہیں تو اپنی زبان سے گالیاں دینے لگتے ہیں، حالانکہ مومن کی یہ شان نہیں، مومن کی شان تو یہ ہے کہ نہ اپنی زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، نہ کسی کو لعنت و ملامت کرتا ہے، نہ زبان سے گالیاں دیتا ہے۔ تو ہمیں خود غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کو اپنی ذات سے جدا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا ایک دوسری حدیث مبارک میں چند علامتیں بیان کی گئیں، ان میں ایک اضافی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرے گا۔ تو اب اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے پاس امانتیں آتی ہیں اور وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی شخص اگر وعدہ خلافی کرے، کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دے، کوئی شخص اگر بات کرے اور جھوٹ بولے، کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہوا نظر نہ آئے، تو ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس کو منافق کہنے لگیں یا یہ آوازیں لگانے لگیں کہ فلاں شخص منافق ہے۔ تو ہم پر یہی لازم ہے، ہر ایک پر، ہر مسلمان پر، کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں۔ اور جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے ان بری صفات پر پناہ مانگتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم سب لوگ نفاق کی علامتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، جہاں مال ہوتا ہے وہیں پر چور کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ایمان ہوتا ہے نفاق اسی طرف حملہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان برے اوصاف میں ایک ایمان والے کو مبتلا کر دے تاکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے وصف سے محفوظ فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلی قسم کے منافقین جن کے عقیدے کے اندر نفاق موجود ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ یعنی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض اصل میں ان کے دل کی بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ مرض تو جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ دل کا مرض کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد روحانی زندگی کی بیماری ہے، اور روحانی زندگی کے خطرناک امراض ہیں۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے نقصان ہوتے ہیں، بندے کے جسم کے اوپر، جو ظاہری جسم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے خطرہ ہیں، زہر قاتل ہیں۔ اور ان باطنی امراض میں سب سے بدتر جو مرض ہے وہ عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، یہ بھی باطنی بیماری ہے، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ وغیرہ، دیگر بہت سارے مہلکات۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جی ہاں بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں معلومات حاصل کرنی، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا ہم اپنی ذات کو اس گناہ سے کیسے بچا سکیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، علم حاصل کر، اور علم تو کیوں حاصل کرے گا؟ کہا، سوچا کر کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ میری بندگی کرو، تو ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں گے؟ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ غور کرے کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کر، اب اللہ کی عبادت وہ کیسے کرے گا؟ نماز کیسے پڑھے گا؟ روزے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا کیسے رکھے گا؟ حج کرنے جائے گا تو کیا حج بالکل احرام باندھنے کے بعد وہ حج کر لے گا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے فرائض و ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، اور حج کے ایام کون کون سے ہوتے ہیں، مجھے کہاں کہاں پر پہنچنا ہے، میرا حج کیسے مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کروں؟ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہے، اور اس ادب کے تقاضے کیا ہیں؟ حکم دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، آپ کا ادب کرو، تو آپ کی محبت، آپ کا ادب کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ اے بندہ خدا تو غور کر کہ تجھے اللہ نے حکم دیا کہ انصاف کر، تو انصاف کیسے کرے گا جب تک تجھے یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے، فیصلہ کیسے ہوتا ہے، فریقین کی بات کو کس طرح سنا جاتا ہے، اور سننے کے بعد کس نہج پر، کس سٹیج پر جا کر پھر اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے جو حق اور سچ کہلائے. تو فرمایا بغیر علم کے ممکن نہیں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات کو حاصل کرے، ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انسانوں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد، مومن، کافر اور منافق، تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دعوت کے مضمون کو بیان کیا. اور قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالی کو ماننا، اس کی توحید کو تسلیم کرنا اور اس کی بندگی کو اختیار کرنا، اس کے رسولوں کو ماننا، کتابیں جو نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، زندہ کیے جانا ہے، جزا اور سزا، جنت اور دوزخ، ان سب پر ایمان لانا، یہ قرآن کی بنیادی دعوت ہے. آپ غور کیجئے، اس رکوع کی ابتدا میں عالم انسانیت سے پہلا خطاب کیا گیا، اور ایک وحدہ لا شریک رب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس آیت مبارکہ میں غور کرنے والی بات خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یعنی ناس سے خطاب کیا اور قوم نہیں فرمایا. یہ خطاب تمام نوع انسانی کے لیے ہے. آپ آگے جا کر سماعت کریں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جبکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. قرآن میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور واضح فرما دیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تو ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بن کر آیا اور نبیوں کو بھیجا گیا، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. صرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ پوری نوع انسانیت کی طرف مبعوث فرمائے گئے. میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں ہم اسی آیت مبارکہ اور سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے دوبارہ گفتگو شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو سنا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.